حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکلوائی اور پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو، صحابہ کا عشق دیکھو، جواب دیا خدا کی قسم جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پھینک دی میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا۔ ارے وہ تو انگوٹھی کو نہ اٹھانے کے لیے تیار ہوئے، اور ہم کون کون سی چیز اٹھا کر اپنے جسم پر سجا لیتے ہیں؟ ارے پیسہ بہت ہو جائے اور برکت ہی نہ ہو، ٹینشن ہی ٹینشن ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو، کس کام کا پیسہ؟ سونا کھائیں گے کیا؟ نوٹیں کھائیں گے کیا؟ ارے پیسے والا بھی دو روٹی کھاتا ہے اور تھوڑا کمانے والا بھی دو روٹی کھاتا ہے۔ یہ حرام کے لقمے کہیں برباد نہ کر دیں، حرام بہت جمع کر لو گے، جواب کیسے دو گے قیامت کے دن؟ پرابلم یہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں مارکیٹ پر بھروسہ ہے، ہمیں گولڈ مارکیٹ کے ریٹ کے فلکچویشن پر بھروسہ ہے، بھروسہ نہیں تو اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔
بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال، جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، مزید برکتیں با ادب بیٹھنے کی پائیں گے۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، پھر یاد آ جائے تو پھر بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ توجہ بھی رہے گی اور با ادب بیٹھنے کی برکتیں بھی پائیں گے۔ پھر بھی چل، پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو درود پاک کے فضیلت پر جو حدیث پاک ہے، میں جب دیکھ رہا تھا کہ کون سی فضیلت آج بیان کی جائے، تو حدیث پڑھتے پڑھتے وہ حدیث پاک الحمدللہ نظروں کے سامنے آئی کہ جس میں سونے اور چاندی کا بھی ذکر ہے۔ چونکہ یہاں سونے چاندی والے لوگ ہیں، تو میں نے کہا یہ زیادہ جلدی یہ بات سمجھ جائیں گے، تو درود پاک کی فضیلت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اذا کان یوم الخمیس بعث اللہ ملائکتا معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ کتنا اسپیشل اہتمام ہے کہ جمعرات کے دن اس فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، اور وہ لکھنے کے لیے کیا لا رہے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کیا کرتے ہیں؟ اکثر الناس علیہ صلاۃ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ یعنی جو جمعہ کی رات اور جمعرات کا دن درود پاک پڑھنے میں گزارتا ہے، اسپیشل اللہ کی طرف سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہیں، سونے کے قلم ہیں، اور وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ میری اور آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں لسٹ میں نام آ جائے، فلاں جگہ پر میرا نام آ جائے. بعض جگہ پر ہم نے دیکھا کسی بڑی آڈیٹوریم میں جائیں, کسی بڑے ہال میں جائیں, کسی ایسوسی ایشن میں جائیں, کسی ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام لکھے ہوتے ہیں یا ڈونرز کے نام لکھے ہوتے ہیں. لوگ بڑی خواہش کرتے ہیں یہاں میرا نام ہونا چاہیے. مجھے سچ بتاؤ, اللہ کی طرف سے جو فرشتے آئیں اور جو تحریر کریں درود پڑھنے والوں کے نام, اس لسٹ میں میرا نام ہو جائے وہ کتنا پیارا نام ہے. نیت کریں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اچھا درود پاک یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا گیا, کوئی جس کو کہیں کہ جگہ مقرر نہیں کی گئی, آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے با وضو پڑھیں بہت اچھی بات ہے, پڑھنا بھی چاہیے, لیکن بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں, درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور پھر علماء کہتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے روزانہ, وہ کثرت کے ساتھ ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. 313 بار درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کتنی دیر لگی, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر لگی. اب سارا سارا دن دکان پہ بیٹھے ہیں گاہک کے انتظار میں, اخبار پڑھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ لوگ اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے میوزک سن رہے ہوں, اگر یہی وقت جو ہمارا فارغ ہے اگر درود پاک پڑھنے میں صرف کر لیا جائے تو برکتیں کتنی, کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے احادیث کے مفہوم کے مطابق اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, ہر درود پڑھی جائے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یعنی آپ باقاعدہ کام میں لگے ہوئے ہیں. بندہ کہنا فارغ ہوں, فارغ نہیں ہوں بھائی, نیکیاں کما رہا ہوں, گناہ مٹوا رہا ہوں, درجات بلند کروا رہا ہوں. یہ وقت زبردست یوز ہو سکتا ہے اگر ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے. اور اگر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں, یہ تسبیح جو ہے نا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں زبان کی لگام ہے, تسبیح ہوتی ہے انسان پڑھتا رہتا ہے, یا اگر کاؤنٹر والی تسبیح ہو, جب پورا دن آپ اپنا فارغ وقت درود پاک میں گزاریں گے نا اور رات کو دیکھیں گے ماشاءاللہ اتنے درود پاک ہو گئے, اتنا ٹائم تھا میرے پاس جو ایسے ہی ضائع کر دیتا تھا, تو انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور آپ پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب مجھے بتایا گیا کہ سرافہ بازار میں بیان کرنا ہے اور جیولرز اسلامی بھائی ہوں گے, تو میں سوچتا رہا کہ کس موضوع پہ بیان کیا جائے. پھر میں نے سوچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں جہاں جہاں زیورات کا ذکر آیا ہے پہلے کچھ وہ واقعات بیان کیے جائیں, تاکہ یہ تو معلوم ہو کہ ہم جس کاروبار سے منسلک ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سے کیسا تعلق رہا اور کیا کیا واقعات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے, ود آؤٹ اسٹیمپ اگر کوئی خط جائے تو جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کے اوپر تلے 3 سطروں میں محمد الرسول اللہ ابھرا ہوا تھا, اور اس انگوٹھی کے ذریعے خط کے بعد میرے آقا اسٹیمپ گویا لگایا کرتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مفتیان کرام کہ جو فتوے کے بعد مہر لگاتے ہیں ان کے لیے مہر والی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ سنت ہے, عام مسلمانوں کے لیے سنت نہیں ہے, سنت ان کے لیے ہے. ہاں یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی کی, اور چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم. ٹھیک ہے, اب 4.5 ماشا آپ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اور اس میں بھی ایک نگینہ ہو, ایک سے زائد پتھر بھی نہ ہو, بغیر پتھر والی بھی نہ ہو, پتھر کا وزن چاہے جتنا بھی ہو لیکن چاندی جو ہے انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم ہو, یہ مرد کو جائز ہے. تو میں یہاں عاشقان رسول سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مرد ہیں وہ زیورات اس کے علاوہ نہیں پہن سکتے, ان کے لیے ناجائز و حرام ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ انگلیاں کم ہیں انگوٹھیاں زیادہ ہیں, گلا ایک ہے چینیں بہت ساری ہیں, پہلے تو کان میں بالیاں عورتوں کی سنی تھی, اب مرد بھی کان میں بالیاں پہننا شروع ہو گئے ہیں, عجیب و غریب حال ہو گیا ہے. تو خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو جائز ہے وہ زینت استعمال کریں, دنیا میں مرد کو دیگر زیورات پہننے کی اجازت نہیں. ہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ جو مرد جنت میں جائیں گے انہیں وہاں زیورات عطا کیے جائیں گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے دنیا کے زیورات پہن کر اللہ کو ناراض کرنا ہے یا دنیا میں رب کی ناراضی سے بچ کر جنتی زیورات کو پہننا ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. واقعہ یہ تھا کہ سراقہ بن مالک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تو راستے میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے اور اس راستے میں اناؤنسمنٹ یہ تھا کفار کی طرف سے کہ کسی طرح انہیں مدینہ نہیں پہنچنے دینا, کیونکہ مدینہ شریف میں بڑا سپورٹ تھا, وہاں بڑے لوگ انتظار کر رہے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. مکے میں بڑی آزمائش تھی, تو کفار جانتے تھے کہ اگر یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی, یہ اسٹرانگ بھی ہو جائیں گے, ایٹ اینی کاسٹ کسی طرح بھی انہیں مدینہ منورہ نہیں پہنچنے دینا. اب کیا پلان کیا گیا, اناؤنس یہ کیا گیا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ہی گرفتار کر لے اسے 100 اونٹ جو ہے وہ انعام میں دیے جائیں گے. اب مختلف ٹولیاں بن کر لوگ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو راستے میں ملیں گے نا, ایسا تو نہیں تھا کہ جہاز کے ذریعے جا رہے تھے, بائی روڈ جا رہے تھے, اونٹوں پر جا رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں انٹرپٹ ہو جائے گا. اب ہوا کیا, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آگے روانہ ہوئے تو مکے کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جاشم تیز رفتار گھوڑے پر تعاقب کرتا ہوا نظر آیا. اب قریب پہنچ کر اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا, مگر 100 اونٹوں کا انعام بھی تو تھا, دل کا پھر کھڑا ہو گیا. اب انعام کے لالچ سے اسے دوبارہ ابھارا اور حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ پتھریلی زمین ہے, آپ عرب شریف کی زمین جانتے ہیں پتھر ہیں بڑی, جس کو کہ چٹانی زمین ہے نا, پہاڑی زمین ہے, مگر وہ زمین کے اندر اس کے ٹوڑے کا پاؤں بھی گھٹنوں تک زمین پر دھس گیا. یہ معجزہ جب اس نے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگا اور اب معافی مانگنے لگا, امان کی بھیک مانگنے لگا, پکارنے لگا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک دل تو رحم و کرم کا سمندر تھا نا, حالانکہ حملہ کرنے آیا تھا. جب اس کی گریا بازاری دیکھی تو دعا فرمائی تو زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا. اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ اب آپ ایک کام کریں, مجھے کوئی ایسا امن کا پروانہ لکھ دیں تاکہ جو ہے نا میں واپس جاؤں تو مجھے آپ ہی کے لوگ پکڑ نہ لیں یا پھر کفار مجھے تنگ نہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی. اب سراقہ نے یہ تحریر سنبھال کے رکھ لی اور واپس لوٹ گیا. راستے میں جو شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھتا کہ آپ نے دیکھا ہے انہیں, تو سراقہ یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں. واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا, آقا نے قبول نہیں کیا. اب یہ واقعہ تو ہو گیا مگر اس وقت سراقہ مسلمان نہیں ہوئے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نبوت کا سکہ دل میں بیٹھ گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر جب آپ نے جہرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ وہی پروانہ جو آپ آقا نے عطا کیا تھا امن کا لے کر آ گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کو بھی لے کر آئے اور اسلام قبول کر لیا. اچھا یہ واقعہ تو ہو گیا. اگر غور کیجئے گا, ایک ہوتا ہے آپ کا کوئی حملہ کرنے آئے آپ کو ستائے, بڑی بات ہے بندہ اسے معاف کر دے. میرے آقا ایسے کریم ہیں, وہ شاعر لکھتا ہے نا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو, عطا فرما کر اور عطا فرماتے. اب سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ایک بار, اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. فارس جو ہے ایران, بادشاہ اس زمانے میں کنگن پہنتے تھے سونے کے. پیارے آقا کہتے ہیں ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا, غیب کی خبر تھی, اے سراقہ اس دن تیرا کیا حال ہوگا جب فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اب لوگ حیران کہ یہ کیسے پاسبل ہے, بہرحال بات تو اس وقت تو ختم ہو گئی. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, وہ بھی ختم. حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور ایران جو ہے فارس جو ہے یہ فتح ہوا, اور اب جب کسرا کے کنگن مسلمانوں کے قبضے میں آئے، دربار خلافت میں لائے گئے۔ اللہ اللہ، صحابہ دیکھو یہ نہیں سوچتے تھے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان سونے کے زیور نہیں پہن سکتا۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا تو حق فرمایا ہو، شریعت انہی کے در سے ہمیں ملی ہے، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی تحقیق اور تصدیق کے لیے حضرت سراقہ بن مالک کو بلوایا اور وہ کنگن انہیں پہنائے اور یہ فرمایا، اے سراقہ، اللہ تعالی کی حمد کہو کہ جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرا سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیے۔ سراقہ جو تھے وہ ایک گاؤں کے رہنے والے بدوی تھے اور وہ بادشاہ کے کنگن تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دو باتیں۔ ایک بات کہ میرے آقا غیب کی خبریں جانتے تھے۔ ابھی تو ایران فتح نہیں ہوا تھا نا، ایران فتح بھی ہوگا، کنگن بھی ملیں گے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے جائیں گے، کئی سالوں بعد یہ ہوا۔ اور دوسری بات، صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ وہ جانتے تھے جو آقا فرما دے وہی شریعت ہے، آقا کا جو فرمان ہے وہی حکم ہے، یقیناً شریعت کے تقاضے ہیں، مگر میرے آقا بانی شریعت ہیں، جو فرما دیں، کسی کے لیے کوئی چیز جائز کر دیں وہ جائز ہو جاتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے قدرت عطا فرمائی۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور زیورات کی، کیونکہ جیولر مارکیٹ میں ہمارا یہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک اور بڑا شاندار واقعہ جس میں بڑی عبرت بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں، تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگوٹھی اتاری، اس کے ہاتھ سے نکلوائی اور پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، تمام نوجوانوں، تمام مردوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو، زمین پر پڑی ہے، اٹھا کر بیچ دینا، پہننا نہیں۔ مگر صحابہ کا عشق دیکھو، نبی پاک سے پیار دیکھو، جواب دیا، خدا کی قسم جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پھینک دی، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا، مجھے نہیں چاہیے اس کا نفع، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں بھی دو باتیں پتہ چل رہی ہیں، ایک تو شریعت کا حکم کہ مرد سونے کے زیورات بالکل نہ پہنے، اور دوسری بات، جو بات میرے آقا کو پسند نہیں وہ بالکل ہمیں پسند نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے عشق کا تقاضا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم زندگی میں وہ کرتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں، آقا کا طریقہ نہیں بلکہ دشمنان مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارا کھانے پینے کا انداز، ہمارا گفتگو کا انداز، یہ تمام چیزیں غور کیجئے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کے طریقے پر؟ ارے وہ تو انگوٹھی کو نہ اٹھانے کے لیے تیار ہوئے، اور ہم کون کون سی چیز اٹھا کر اپنے جسم پر سجا لیتے ہیں، اپنے عادتوں میں شامل کر لیتے ہیں، اپنی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا معیار، ہماری زندگی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو بڑا فالو کرتا ہوں، مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے کپڑے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے اس کا ہیئر اسٹائل بہت پسند ہے، میرا آئیڈیل وہ ہے۔ اپنے بیڈ روم میں، اپنے پرس میں، اپنے کمپیوٹر پہ ان لوگوں کی پکچرز لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ ارے کیا مسلمان ہو کر، غلام مصطفیٰ ہو کر کسی اور کو کوئی پسند کر سکتا ہے؟ ارے زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی آئیڈیل بنانا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ اگر ہمیں بنانا ہے، کسی کو ماڈل بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو اے مسلمانوں، فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور امام عشق و محبت اعلی حضرت ہمیں خوب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر زندگی گزارنی ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ سبحان اللہ، امام عشق و محبت لکھتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیا کرنا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر ایک ہی آئیڈیل ہو، ایک ہی لائن آف ایکشن ہو، غیروں کی طرف نہ دیکھو گے، تو پھر جب دنیا سے جاؤ گے تو خوشی خوشی جاؤ گے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اور اللہ نے چاہا تو جنت الفردوس تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ چونکہ آج جیولرز مارکیٹ کے اسلامی بھائی موجود ہیں، تجارت اسلام میں بڑی مبارک شے ہے، تجارت جو ہے اس کو بڑا انکریج کیا گیا، شریعت جو ہے وہ تجارت سے منع نہیں کرتی، بلکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ تجارت فرمایا کرتے۔ ایک صحابی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں تجارت کرتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر ایمانداری سے، دیانتداری سے، راست بازی سے کام کرو گے، تجارت کرو گے، تو جنت میں میرے ساتھ داخل ہو گے۔ اپنے ساتھ جنت میں جانے کی روی سنائی تاجر کو، کیوں؟ اگر سچا تاجر ہے، کیوں؟ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں نا، جس کا مفہوم ہے ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر امانتدار ہے، سچا ہے، تجارت کیجئے، ضرور کیجئے، مگر سچی تجارت کیجئے، حلال تجارت کیجئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بزنس مین تھے، اور ایسے بزنس مین سچے، امانتدار، اور اپنے بزنس میں اتنی ایمانداری سے کام کرتے، اللہ نے آپ کے بزنس میں برکت بھی دی۔ مگر ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ملتی ہے کہ آپ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اسلام قبول کیا، ہمارا یہ حال بعض اوقات ہوتا ہے، کہتا ہے یار کام کاج کے وقت جو ہے نا، کام کاج کی بات کرو، کوئی اور بات نہ کرو، اور اگر کوئی دکان پہ، معاذ اللہ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والا نمازی اپنے پاس کوئی امپلائی آ جائے تو بندہ کہتا ہے یار تم کام کے ٹائم نماز پڑھنے چلے جاتے ہو۔ اب دعوت اسلامی کا کوئی مبلغ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو پریشر دیا جاتا ہے، کیا بھائی آپ کبھی اجتماع میں جانے کی بات کرتے ہیں، کبھی جناب آپ نیکی کی دعوت میں جانے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں گنجائش ہے تو آپ اسے موقع دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں آپ کو شان صدیق اکبر بتاتا ہوں، آپ زبردست بزنس مین تھے، مگر جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے کیا کیا؟ مسلمان ہوتے ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا شروع کی۔ کمال کی بات یہ ہے، جس دن اسلام لائے، پہلا دن اسلام لاتے ہی آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی، سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص کو دعوت دی اور اسلام میں داخل کر لیا۔ پہلے دن چار ایسے صحابہ جو بعد میں، ان میں سے ابھی آپ لسٹ سنیں گے، غالباً پانچ ایسے صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام جنہوں نے قبول کیا، جو بعد میں عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہو گئے۔ دوسرا دن جب آیا تو آپ نے سیدنا عثمان بن مسعون، سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ، حضرت سیدنا ارکم بن ابی الارکم کو بھی داخل اسلام کر لیا۔ دو دن کی یہ کارکردگی ہے۔ بزنس اپنی جگہ، نیکی کی دعوت اپنی جگہ۔ تو اے میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے، آپ ضرور رزق حلال کمائیں، مگر ساتھ ساتھ مسجد کا رخ بھی کریں، نمازوں کی پابندی بھی کریں، جب جب موقع ملے نیکی کی دعوت بھی دیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے گاہک الگ الگ شہروں سے، الگ الگ علاقوں سے آتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کاروبار کے ساتھ ساتھ آپ کو انہیں نیکی کی دعوت بھی دے دیا کریں۔ اب آپ کہیں جناب ہم نیکی کی دعوت کیسے دیں، ہمیں تو آتی نہیں نیکی کی دعوت دینا، تو کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنی دکان پر آپ کچھ ایسے رسالے رکھ لیں۔ مکتبۃ المدینہ کے بڑے پیارے پیارے رسالے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے پانچ دس روپے کا رسالہ مل جاتا ہے۔ اب اگر آپ 50,000 کا سونے کا سیٹ بیچ رہے ہیں اور 10 روپے کا ایک رسالہ بھی دے دیں گے تو اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، نیکی کی دعوت ہو جائے گی۔ کیا پتا آپ کا کاروبار ہو نہ ہو، ایک رسالہ دینے سے اگلا نمازی بن جائے، یہ کاروبار تو برا نہیں ہے نا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، ان کی کپڑے کی دکان تھی، لیڈیز کپڑے کی دکان تھی، وہ ہر کپڑے کے سوٹ کے ساتھ ایک رسالہ دے دیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے 100 روپے کماتا ہوں، چلو 90 کماؤں گا، 10 روپے کا رسالہ بھی چلا جائے گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک اسلامی بہن ان کی دکان پر آئیں، پردے کے اندر، نقاب بھی جو شرعی پردہ ہے اس کے ساتھ، اور آ کر انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی دکان پر کچھ دنوں پہلے کپڑا لینے آئی تھی، آپ نے ایک رسالہ اس کپڑے کے ساتھ ہمیں دیا تھا، میں نے وہ رسالہ پڑھا اور میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سچ بتاؤ، یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کی دعوت اچھی چیز نہیں ہے؟ اگر مہینے کے 500-700 ہزار روپے کے اگر رسالے یوں تقسیم بھی ہوتے رہیں، اور میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جیولرز مارکیٹ ہے، اس کام میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہو جاتی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ خدا را اپنے بزنس کو چیک کیجئے، بالخصوص یہاں پر جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بالخصوص اس مارکیٹ کے اندر ملاوٹ بہت کی جاتی ہے، بالخصوص اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سود کا بہت زیادہ عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض اوقات قرض بیچارہ کوئی غریب لینے آئے، اس کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور قرض دینے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی اوپر جو ہے وہ رقم ہی دینی پڑتی ہے۔ حالانکہ یاد رہے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع اور فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے۔ اب قرض دیکھیں ہوا کیا کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کو قرض دیا کرتے تھے، اور اس قرض سے ان کو کتنی برکتیں ملا کرتی تھیں۔ اب جس کو بھی قرض دینا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس پہ نفع کتنا ملے گا، اور یہ نفع جو ہے یہ سود اور حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں سبز مسجد میں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آئیے میں آپ کو کچھ قرض کی فضائل بتاتا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، ضرورت مند کوئی آتا ہے، آپ کوئی گارنٹی رکھ لیں اپنے پاس، کوئی کسی کی زبان لے لیں، لیکن قرض دیں، نفع پر قرض نہ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صاحب جود و نوال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ صدقہ 10 گنا، قرض 18 گنا۔ چنانچہ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ قرض جو ہے صدقے سے کیوں بڑھ گیا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو وہ مانگ بھی لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض والا حاجت و ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا۔ تو قرض دینے کے بڑے فضائل ہیں، تو قرض دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، بغیر نفع کے دیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا قرض دے بھی دیں گے تو اب جناب جھگڑا، اس پر پریشر، اتنا پریشر کہ اس کو نیندیں حرام کر دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، قرض لینے والے کو تھوڑا نرمی بھی رکھا کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لے لینا، اور اگر تنگ دست ہو تو مت لینا، بلکہ درگزر فرمانا، مزید مہلت دے دینا۔ اے کاش ہمارا رب ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ اس کی یہ نیت ہوا کرتی تھی کہ تم اس کو اتنا پریشر مت کرنا، اس کو تھوڑی جھیل دے دینا۔ اے کاش اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر بھی درگزر فرمائے۔ چنانچہ جب وہ گناہگار شخص جہان فانی سے رخصت ہوا، اللہ عز و جل نے اس سے دریافت کیا، کیا تو نے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں، البتہ میرے مولا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو اسے کہا کرتا کہ خوشحال سے تو لے لینا، مگر تنگ دست سے مت لینا، بلکہ درگزر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے سبب اللہ عز و جل ہم سے بھی درگزر فرمائے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ کوئی نیکی اور نہیں تھی، فقط یہ ایٹیٹیوڈ، یہ انداز تھا کہ قرض لیتے وقت اس پر پریشر نہ کرتا تھا۔ یہاں لوگ بعض اوقات سونا رکھ کر، سونا گروی رکھ کر کسی کو قرض دیتے ہیں، اب اس بیچارے پر اتنا پریشر کہ پیسے نہیں دو گے تمہارا سونا بیچ دیں گے۔ یقیناً آپ کی اگر چیز ہے آپ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر جتنا ہو سکے اس غریب کی مدد کیجئے، مہلت دیجئے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کا تھوڑے دنوں سے کچھ نہ چلا جائے گا۔ ہمارے اسلاف کیسے خوف خدا والے ہوتے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب آپ فرمانے، جب ہم جا رہے تھے تو ایک شخص امام اعظم کو اس نے دیکھا اور چھپ گیا، راستے سے ہٹ کر چھپ گیا۔ امام اعظم نے اسے پکارا، ادھر آؤ، تم نے راستہ کیوں بدل دیا؟ امام اعظم نے پوچھا، اس نے عرض کی، میں آپ کا مقروض ہوں اور میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں، کئی دنوں سے آپ کی رقم نکلتی ہے، میں دے نہیں پا رہا، اس لیے مجھے آپ سے شرم آ رہی تھی، آپ کو دیکھا اس لیے راستے سے چھپ گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، اچھا اس لیے چھپ رہا ہے، اب دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہوں، آئندہ چھپ ہی نہیں سکے گا، اب آ گیا نا ہاتھ میں، اب دیکھ کیا تیرا حال کرتا ہوں۔ امام اعظم کو جب یہ پتا چلا، کیسا دل تھا یار ان لوگوں کا، کہ یہ بندہ صرف اس لیے مجھ سے چھپ رہا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، امام اعظم فرماتے، سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے تمہارا سارا قرض معاف کر دیا، میں نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس پر گواہ کیا، اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا۔ اور سنو، جس خوف کی تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا تھا، اس کے لیے مجھے معاف بھی کر دو۔ وہ کیسے لوگ تھے یار، اللہ کا کتنا خوف تھا بندوں کی، کتنی ان کے دلوں میں نرمی تھی ان لوگوں کے لیے، کہ یہ بندہ مجھ سے چھپنے لگ گیا میری اماؤنٹ کے لیے۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا تھا، اس کو معاف کر دیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بار امام اعظم کے بارے میں آتا, آپ ایک جنازہ پڑھنے گئے, دھوپ کی شدت تھی, کوئی سایہ نہ تھا, ساتھ میں ایک شخص کا مکان تھا, اس دیوار کا سایہ بھی پڑ رہا تھا. لوگوں نے کہا حضور اس دیوار کے سایہ میں آ جائیں, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں, شدید دھوپ ہے. امام اعظم کیا فرماتے ہیں, اس مکان کا مالک میرا مقروض ہے, اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نزدیک سود لینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس قرض سے کچھ نفع لیا جائے وہ سود ہے. چنانچہ آپ دھوپ ہی میں کھڑے رہے. ایک وہ ہمارے اسلاف تھے, اور آج سود کا کاروبار کرنے میں کسی کو شرم ہی نہیں آتی, بالکل کھلے عام بات ہوتی ہے. ہاں بھائی کتنا پرسنٹیج ملے گا, کتنا انٹرسٹ ملے گا, بینک والے تیار بیٹھے ہیں, جناب آپ کو شادی کرنی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم سے سود لے لیں, گاڑی لینی کوئی پرابلم نہیں ہم سے پیسے لے لیں, آپ کو بیرون ملک گھومنے جانا ویکیشن پلان بنانا ہم سے لے لیں. یہ سودی اداروں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. مگر اے مسلمان تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا, جس سود کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ سود لینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا رب سے جنگ کر کے بھی کوئی جیتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو کہ سود کا کام کرنے والے کا کاروبار تباہ و برباد ہوتا انہوں نے دیکھا ہوگا, گھر بھی بکتے دیکھے ہوں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, رب سے جنگ کر کے کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے پریشر تو ریلیز ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو سالو ہو جاتا ہے کہ کیا کروں جناب, گھر بنانا تھا, کیا کروں جناب, بچوں کی شادی کرنی تھی, ارے بڑی دکان لینی تھی اس لیے سود لے لیا. ارے اللہ سے جنگ کر رہے ہو, اے بندے کیسے کامیاب ہوگے؟ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, سود تو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے, روم جس طرح بڑے ہوتے ہیں, جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا سکتے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں. سوچئے میرے بیچے اسلامی بھائی, وہ عذاب کیسے سہ سکیں گے؟ اسی طرح ایسے لوگ بھی سوچیں جو خود سود کا کام نہیں کرتے مگر ایسے کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سود کھانے والے, کھلانے والے, اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی, اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں. تو ایسا کام بھی نہ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کام نہ کریں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اور سود کتنا برا ہے, ایسی حدیث پاک کے سنے تو لرزہ تاری ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں, بے شک سود کے 72 دروازے ہیں, ان میں سے کم ترین ایسے ہیں جیسے کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. ماں کے ساتھ بدکاری کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ سود کا کم تر جو درجہ ہے وہ یہ ہے. ذرا سوچئے, ایک اور بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سود کے 70 دروازے ہیں, ان میں سے کم تر ایسا ہے کہ جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے بدکاری کرے. خدا را سود کے قریب نہ جائیے, اللہ پر بھروسہ رکھیے, وہ رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. حلال اس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. ارے بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ یقین کیوں نہیں ہوتا کہ میں صبر کروں گا تو مجھے حلال بھی ملے گا؟ یہ حرام کے لقمے کہیں برباد نہ کر دیں. آج ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں جناب بڑی پریشانی میں ہوں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, مسائل حل نہیں ہوتے, بیماریاں دور نہیں ہوتی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جو حرام کھا رہا ہے یا اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے, اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس کی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ اس کی پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ ارے حرام کی نحوست اس کے کاروبار اور اس کے گھر کو برباد کر رہی ہے. خدا را آج اس اجتماع میں آئے ہیں, یہ طے کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں آئیں گے. اچھا ہو سکتا ہے یہ خیال آئے, یار مسئلہ یہ ہے کہ بات تو مولانا صاحب ٹھیک کر رہے ہیں مگر اگر حلال ہی کمائیں گے, کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے, تو مارکیٹ میں چلیں گے کیسے؟ وہ برابر والا جھوٹ بول کر مال خرید لیتا ہے. ہمارے پاس جب آتا ہے بندہ زیور بیچنے, ہم اسے بتا دیتے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, تو وہ دیتا نہیں ہے. برابر والا بالکل جھوٹ بول کر لے لیتا ہے, اور برابر والا ملاوٹ کر کے بیچ دیتا ہے. تو مارکیٹ کو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ مارکیٹ میں کھڑے کیسے رہیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیے, رسک مارکیٹ والوں نے دینا ہے یا رب نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے نا. رزاق تو وہی ہے. آؤ میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سناتا ہوں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سنو، اللہ اپنے کلام میں اعلان کر رہا ہے، آج نیت اگر کر لو گے تو غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے گا. رب فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راہ نکالے گا رب. اور رب فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا. آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ کو کئی بار پریکٹس ہوئی ہوگی کہ آپ دکان بند کر رہے ہوں گے، پورے دن میں کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، اچانک ایک گاہک دوڑا دوڑا آتا ہے، رکو رکو آپ سے ایک کام ہے، اور وہ کام پورے دن کا بلکہ کئی ہفتوں کا ہمیں کاروبار مل جاتا ہے. ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ رزق کہاں سے آیا. ارے یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، میرے رب نے بھیجا. جہاں گمان نہ ہوگا وہاں سے وہ عطا فرمائے گا. اور آگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے. ارے بھروسہ تو کرو اپنے رب پر، یقین تو کرو کہ میرا مولا مجھے عطا فرمائے گا. پھر وہ دیکھو کیسے غیب کے دروازے کھولتا ہے. پرابلم یہ ہے ہم پر، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں مارکیٹ پر بھروسہ ہے، ہمیں گولڈ مارکیٹ کے ریٹ کے فلکچویشن پر بھروسہ ہے، ہمیں بڑے ڈیلر کے کاروبار کے طریقے پر بھروسہ ہے. بھروسہ نہیں تو اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. ارے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. میں سچ ہی بولوں گا، میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں سود نہیں کماؤں گا، فقط ایک ایک لقمہ حلال کا لے کر اپنی دکان سے جاؤں گا. وہ رب تمہیں حلال عطا فرمائے گا اور زیادہ عطا فرمائے گا. مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے نا، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، پھر بھی گھر پیسے لے جاتا ہے، پھر بھی اسے روزی مل رہی ہے، کیا وہ حلال کمائے گا تو رب روزی بند کر لے گا؟ مجھے جواب دیجئے. میں رب کو ناراض کر کے کاروبار کر رہا ہوں، وہ مجھے دے رہا ہے، اور جب میں نے اسے راضی کرنا شروع کیا تو کیا وہ دروازہ بند کر دے گا؟ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے، یہ میرے دماغ کا فطور ہے. ارے میں جب رب کو راضی کرنے چلوں گا تو وہ غیب کے دروازے کھولے گا، وہ اور عطا فرمائے گا. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے برکت کو ہم نے کوانٹٹی سے ملا دیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے، جس کی دکان زیادہ بڑی، جس کے پاس زیادہ تولے سونا. مجھے کسی نے بتایا کہ جیولر جو ہے نا اپنی جو آمدنی ہے یا اپنا ایسٹس بھی جو ہے وہ سونے کو ہی گنتے ہیں، وہ پراپرٹی کو نہیں گنتے. اتنے تولے کا ہم نے گھر لیا تھا، اتنے تولے کی گاڑی لی تھی، اور اتنے تولے ہمارے پاس، اتنے کلو ہمارے پاس ہیں. اپنی پراپرٹی کو بھی سونے سے ہی گنتے ہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی آپ گنیے، لیکن ہم نے معیار یہ بنایا کہ اتنے کلو یا اتنے تولا سونا وہی پیسے والا، وہی خوشحال. یہ بے وقوفی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بہت سارا بینک بیلنس، اور روزی حرام کی ہے، گھر جاتا ہے تو سکون نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بچے نافرمان، گھر میں لڑائی جھگڑے، سکون نام کو نہیں، ٹینشن یہ کہ فلاں پیسے نہ کھا جائے، ٹینشن یہ کہ میں اغوا نہ ہو جاؤں، ٹینشن یہ کہ پرچی نہ آ جائے، اسی ٹینشن میں پیسے بھی بہت سارے ہیں. سچ بتاؤ یہ برکت والا ہے یا جس کے پاس تھوڑے پیسے، چھوٹی سی دکان سرافا بازار کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، مگر گھر جاتا ہے تو سکون سے سوتا ہے، فقط حلال کماتا ہے، گھر میں سب صحت مند ہیں، بچے فرما بردار ہیں، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، نماز کا پابند ہے، بڑی آسانی سے جناب نیکی کے کاموں میں بھی مصروف ہو جاتا ہے. اصل برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیں برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے کہ میری لائف اسٹائل کیسی ہے، میں سکون میں ہوں کہ نہیں، میں خوش ہوں کہ نہیں. ارے پیسہ بہت ہو جائے اور برکت ہی نہ ہو، ٹینشن ہی ٹینشن ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو، کس کام کا پیسہ؟ سونا کھائیں گے کیا؟ نوٹیں کھائیں گے کیا؟ ارے وہ پیسے والا بھی دو روٹی کھاتا ہے اور تھوڑا کمانے والا بھی دو روٹی کھاتا ہے، مگر وہ تھوڑا کمانے والا، حلال کمانے والا سکون کی نیند سوتا ہے. کوانٹٹی کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کی رضا کو تلاش کرو. حرام بہت جمع کر لو گے، جواب کیسے دو گے قیامت کے دن؟ یاد رکھو امام غزالی فرماتے ہیں چار قسم کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، چار قسم کے لوگ لائے جائیں گے. ایک وہ آئے گا جس نے حرام کمایا ہوگا، حرام خرچ کیا ہوگا، ارشاد ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو. دوسرا لایا جائے گا جس نے حلال کمایا ہوگا، سنو حلال کمانے والا بھی غلطی کرتا ہے، اور حرام میں خرچ کیا ہوگا، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو. بعض لوگ بڑی مشکل سے حلال کما بھی لیتے ہیں مگر برے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، حکم ہوگا جہنم میں ڈال. تیسری کیٹیگری، اس میں بہت سارے ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ بچائے، وہ کیا کیٹیگری ہے؟ جو حرام کماتے ہیں اور حلال پر خرچ کرتے ہیں. یہاں بہت سارے ایسے ہمیں ملتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جناب میں تو کماتا زیادہ اس لیے ہوں کہ بس وہ غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرے بھی کرتا ہوں، مسجد میں بھی پیسے دے دیتا ہوں، پتا ہے تھوڑی گڑبڑ کرتا ہوں کاروبار میں، تھوڑا ڈنڈی لگ جاتی ہے، تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت سود کا کام بھی ہو جاتا ہے، لیکن جناب میں نیکی کے کام بھی بڑے کرتا ہوں۔ ہاں ماشاءاللہ مدرسے کو مہینہ باندھا ہوا ہے، فلاں امام صاحب بھی آ کے لے جاتے ہیں، اور فلاں جناب جو ہے وہ سیٹنگ اپنی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، ہر سال حج بھی کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، تو دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ لیول ہو جائے گا، جو کاروبار میں ڈنڈیاں ماری ہے نا وہ نیکی کے کام کر کے میں لیول کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ یہ فطور ہے دماغ میں کہ حرام کما کر اچھی جگہ خرچ کر دوں گا، ارے کبھی ناپاکی کا مال کا صدقہ قبول ہوا ہے؟ یہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں تمہارے صدقے کی کہ تم جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، سود کا کام کر کے، دھوکہ دے کر پیسے کما کر کہتے ہو مسجد میں دے دیا، غریب کی مدد کر دی، میں نے اچھے کاموں میں خرچ کر دیا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ تیسرا شخص جس نے حرام کمایا ہوگا، حلال میں خرچ کیا ہوگا، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ فقط چوتھی کیٹیگری کہ جس نے حلال کمایا ہوگا اور حلال خرچ کیا ہوگا، اس سے بھی سوال ہو رہے ہیں، زکات دی کہ نہیں دی، حق ادا کیا کہ نہیں کیا مال کا، وہ الگ بات ہے، اس کی الگ کوشچننگ ہے، مگر بچے گا چوتھی کیٹیگری والا۔ اے کاروبار کرنے والوں، خدارا اپنا ذہن بنا لو، حرام کے قریب نہیں جائیں، چیک کروا لیجیے اپنا بزنس۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بالکل پراپر 100% صحیح بزنس کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ کے باپ دادا مفتی تھے؟ آپ کو کیا پتا صحیح کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ بزنس صحیح کرتے ہیں، مگر شریعت کیا کہتی ہے اس بزنس کے بارے میں؟ تو خدارا ایک بار 2-4 گھنٹے نکالیں، کھارا درمی دارو لکھتا ہے، نور العرفان بخاری مسجد میں چلے جائیں، فیضان مدینہ میں دارو لکھتا ہے، کنز ایمان پر دارو لکھتا ہے، جائیں 1-2 گھنٹے نکالیں، کوئی بات نہیں۔ کاروبار کرنا ہوتا نہیں جاتے دوسرے کی دکان پہ، یار ذرا بتاؤ یہ زیور خریدوں کہ نہیں خریدوں، آج کل سونا اوپر جائے گا نیچے جائے گا، کتنے مشورے کرتے ہو؟ تو بھائی اس میں بھی ایک مشورہ کر لے، مفتی صاحب میں یوں کام کرتا ہوں، یوں مال بیچتا ہوں، یوں لیتا ہوں، جو نیت کر کے جانا، جو منع کریں گے وہ نہیں کروں گا۔ آپ بالکل پکی نیت کر لو کہ جب مجھے پتا چلے گا جو کام حرام ہے میں کام نہیں کروں گا، انشاءاللہ رب آپ کو حلال عطا فرمائے گا۔ مجھے مولا علی کا وہ واقعہ یاد آیا، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد میں گئے، جب مسجد میں گئے تو اپنا جو لباس تھا ایک شخص کو رکھوایا اور نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو بندہ غائب، آپ کا لباس لے کے غائب ہو گیا، آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ اب مولا علی کا لباس لے کے چلا گیا، آپ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا وہی لباس ایک دکان میں پڑا ہوا، آپ نے پوچھا یہ کدھر سے آیا؟ دیکھا ابھی ابھی ایک شخص لے کر آیا، مجھے بیچ کر گیا۔ کتنے میں بیچ کر گیا؟ 2 دینار میں۔ اب آپ نے جملہ فرمایا نا، یہ کاش یاد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے 2 دینار حلال کے رکھے تھے، میں نے نیت کی تھی کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا اس نے میرا لباس سنبھالا ہے، میں 2 دینار اس کو تحفے میں دوں گا۔ اس نے حلال چھوڑ کر خود یہی 2 دینار حرام سے کمائے۔ اصل میں جو حرام کماتا ہے نا وہ بے صبر ہے، وہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر رہا ہے، تھوڑا انتظار کرے پھر اس کا افطار بھی ہو جائے گا، شربت بعد میں بھی مل جائے گا، وہ افطار سے پہلے جو پانی پی لیتا نا وہ ویسا ہی ہے، ثواب بھی نہیں ملا، روزہ بھی چلا گیا۔ تو یہ حرام نہ کرو، انتظار کرو، اللہ نے ضرور عطا فرمانا ہے، میرے مقدر میں لکھا ہے، ایک بات بٹھا لو ادھر، جو میرے نصیب میں ہے کوئی لے نہیں سکتا، جو میرے نصیب میں نہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر آپ فقط حلال کی طرف چلیں گے۔ اب پرابلم یہ ہم صبر ہی نہیں کرتے، تو خدا را اگر کاروبار یہ ہوگا، یہ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے آج یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، کچھ جھوٹ نہیں بولنا، فقط حلال کمانا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آئے گی، آزمایا جائے گا، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں مولانا صاحب نے تو کہا تھا برکتیں ہو جائیں گی، مہینے کے 1,00,000 روپے کماتا تھا، سچ بولنے لگا 50,000 روپے ہو گئے، اب کاروبار کیسے کروں؟ تو اب مجھے، میں نے وہی بات شروع میں کی تھی، کوانٹٹی پر مت جانا، کوالٹی پر جانا، معیار پر جانا، تھوڑے دن صبر کرنا، اللہ غیب کے خزانوں سے دے گا، اگر تھوڑے بھی دے گا تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی دے گا، اس میں شفا بھی دے گا، اس میں قناعت بھی دے گا، اس میں خوشیاں بھی دے گا۔ اللہ کی طرف توجہ رکھنا، حرام میں برکت نہیں ہے، حرام چاہے کتنا ہی ہو جائے وہ وبال ہی وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی فقط حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔
میرے اعمال کا بدلہ
جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے۔